الإسلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدرسہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، تین طرح کے افراد وہ ہوں گے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے یعنی اس پر عمل کرے، تیسرا وہ کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور بھی کئی ایسے افراد مختلف احادیث اور روایت میں بیان کیے گئے کہ مختلف طرح کے نیک اعمال کرنے والے کہ جنہیں اللہ عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ ایسے افراد جن کے دل مسجد کی طرف لگے ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ ان کے معلق ہیں دل مسجدوں کی طرف، یہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. بظاہر وہ مسجد سے جدا بھی ہوتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، لیکن دل اپنے گویا کہ مسجد میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ میں نے پھر مسجد کی طرف لوٹنا ہے، میں نے پھر مسجد کی طرف آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی فرمایا کہ اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اسی طرح وہ افراد جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی وہ اتنا اس چیز کو مخفی رکھتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا احسان نمود و نمائش کچھ نہیں، اس طرح کسی کی مدد کر دی کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، مطلب یہ کہ اپنے ساتھ والے کو کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ بھی عرش الہی کا سایہ پانے کے حقدار بنیں گے. اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا. صدقہ دینا اعلانیہ طور پر ہو یا صدقہ مخفی طور پر دیا جائے، چھپ کر دیا جائے، دونوں میں اگر رضائے الہی ہو تو یہ دونوں قبول ہی قبول ہیں. جی ہاں، کیونکہ سرم و علانیہ قرآن پاک میں یہ باقاعدہ دونوں کلمات بیان بھی کیے گئے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرم و علانیہ، فرمایا وہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں یا رات میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں یا اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، اللہ ان کے دیے ہوئے کو جانتا ہے اور انہیں اجر و ثواب، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو اعلانیہ بھی کسی کا صدقہ دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں جو صدقہ دے رہا ہے یہ اس میں کسی طرح کا معاذ اللہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے، یہ میں اور آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی دل کی بڑی اچھی نیتیں ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم حسن ظن کریں کہ یہ ترغیب کے لیے بھی ایسا کر رہا ہو، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اور لوگ بھی مجھے دیکھ کر یہ عمل کریں. جی ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ سے اس طرح کے ایک سوال ہوا کہ جیسے آدمی کوئی چیز وقف کرتا ہے، مسجد ہے یا کچھ اور ان کو کوئی چیزیں دیتا ہے، تو بعض اوقات آدمی اپنا نام برائے سال ثواب بھی لکھوا دیتا ہے یا ویسے ہی ڈونیشن کرنے والے اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اس کی تختی لگ جاتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں بھی لوگوں کی یہی تربیت فرمائی اور جواب یہی دیا کہ ہم لوگوں کے دلوں پر ہم مطلع نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل میں کیا نیت ہے. اچھا حسن اچھا گمان کرنا کہ اس نے یہ نیکی کا کام اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب مل جائے، دوسرے بھی یہ خرچ کرنے والے بن جائے، تو یہ اچھا عمل ہے، اس کو کوئی کسی طرح کی ریاکاری نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اس کا تعلق دل سے ہے، ہم کسی کے بارے میں ریاکاری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، جو خرچ کر رہا ہے یا جو اپنی تختی لگوا رہا ہے، اسے خود اپنی دل کی نیت کا قبلہ درست رکھنا یہ بڑا اہم اور ضروری ہے کہ وہ یہی کہے کہ میں نے لوگوں کی ترغیب کے لیے، لوگ دیکھ کر دعائیں دیں گے، میں نے اس لیے یہ کام کیا، تو یہ اچھی نیت ہے۔ اور اچھی نیت اس میں ہو سکتی، حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو وہ اعلانیہ بھی کرتے تھے، چھپ کر بھی کرتے تھے، تنہائی والا بھی خرچ ہوتا تھا، اعلانیہ بھی خرچ ہوتا تھا، لیکن جب مقصود آپ کا اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو چاہے وہ سب کے سامنے کیا ہوا صدقہ ہے، رضا الہی ہے، اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چھپ کر بھی کیا ہے لیکن اس کے بعد درجنوں کو بتا دینا، اور اس کے بعد ایسا کوئی احسان جتلا دینا، یا اس کے بعد لوگوں کو تکلیف پہنچا دینا، تو یہ چھپ کر کیا ہوا صدقہ بھی باطل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو اذیت پہنچا کر، احسان جتلا کر، کہ لوگ کسی کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، پھر اتنا احسان کہ لوگوں کے سامنے جہاں بھی چار افراد جمع ہوں وہ اسی چیز کا شور شرابہ کرنا شروع کر دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کیا کروا دی، یا کسی کے بیٹے کو جاب کیا دلا دی، اب صرف یہی بات چیت ان کے سامنے رکھتے رہنا، یہی کہتے رہنا، تو یہ بڑی معیوب بات اور اللہ کو بھی پسند نہیں، اور بلکہ صدقے باطل ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے جو نیکی کی ہے وہ آپ کی نیکی ضائع ہو جائے گی، آپ نے نیکی کی اللہ کے لیے، اللہ سے اس کا اجر و ثواب مانگے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی شان کو بیان کیا جن کے دل میں اللہ کی رضا والی نیت ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ارشاد فرمایا، اور وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر قیدی کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے جو کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ ان کی بھی تعریف فرماتا ہے، ان کی گویا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے یہ بشارتیں قرآن پاک میں، یہ ان کی مدح ہے، ان کی تعریف ہے، اور قیامت تک ہم ان کی شانوں کو بیان کرتے رہیں گے کہ جو اللہ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہمیں تم سے تھینک یو بھی نہیں چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی ہمارے اسلاف بزرگان دین وہ صدقہ کرنے کے بعد سامنے والے سے دعا کا بھی تقاضا نہیں کرتے تھے، دعا کا بھی تقاضا نہیں کرتے، بلکہ یہی کہتے کہ وہ سامنے والا ہمیں دعا بھی نہ دے، گویا کہ پورا کا پورا عمل اللہ کے لیے ہو، یہ دعا بھی لی تو یہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی کوئی بدل ہو گیا، یہ ایک اس طرح کا کوئی ہم نے معاوضہ لے لیا، بدلہ لے لیا، تو وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ سامنے والا ہمیں دعا دے، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ ہمارے معاملات غیب سے ہی بہتر فرما دے گا۔ تو یہ بھی ایک انداز تھا صدقہ خیرات کرنے کا، تو ہمیں اس طرح کا یہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے صدقات کو مخفی رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ پہنچے، قیامت کے دن انہیں بھی اللہ عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں بیٹھا ہو اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ جائیں، رب کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ جائیں، تو یہ بھی بڑا خوش نصیب ہے، اللہ پاک ایسوں کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کبھی ہم اجتماعی صورت میں بیٹھے ہوئے، مجمع میں ہوں، اجتماع میں ہوں، محفل میں ہوں، تو کسی کی آواز انداز سے، اتار چڑھاؤ سے، تر سے، اشعار سے، آدمی کو ایک رقت قلبی، دل کا نرم ہونا وہ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ روتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے۔ یہ اچھا عمل ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا بھی ہم انداز اپنائیں کہ اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اور وہ تنہائی والی اور وہ جو خلوت کا وہ لطف ہے نا، یہ اس کا ٹیسٹ بھی لینا چاہیے۔ اسی لیے جو راتوں کی عبادت ہے ان کے تذکرے میں قرآن میں زیادہ ملیں گے، حدیث میں زیادہ ملیں گے، کیونکہ رات یکسوئی کا وقت ہے۔ رات میں آدمی کو عام طور پہ کام کاج نہیں ہے، رات میں عام طور پہ کسی نے آنا نہیں ہے۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں، کس طرح کہ وہ قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں ہیں، جن کے بدن، ان کے جسم ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی، رحمت کی امید کے ساتھ بھی وہ رب کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں چونکہ اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری کا پہلو نہیں ہوتا، دکھلاوے کا پہلو نہیں ہوتا، جب تک آدمی خود نہ بتائے تو آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اچھا، اس دوران اس کے آنسو بہ جائیں، یہ ہونا چاہیے، رب کی نعمتوں کو یاد کر کر کے، رب کا ذکر کر کر کے تو آنسو بہ جائیں اللہ کی محبت میں، تو یہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ انہیں عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ہم رمضان شریف سے جب باہر آتے ہیں، یعنی رمضان شریف گزرتا ہے، تو کئی معمولات کے اندر کمی لا دیتے ہیں، کہ جو چیزیں ویسے ہی فرائض ہیں ہمیں ویسے ہی کرنی، ہر حال میں کرنی، تو وہ رمضان میں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، سب کام بھی کر رہے ہوں، اور رمضان کے بعد یکسر بالکل اپنی زندگی پھر اسی طرف لے کے چلے جائیں، یہ مناسب انداز نہیں۔ جس طرح اللہ کو یاد کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے رمضان میں، جس طرح کی عبادت، کچھ وہ عبادت جو خاص ہے رمضان، تراویح پڑھ رہے تھے، صبح سحر کر رہے تھے، سحر کے وقت کچھ معاملات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ جب بھی آپ چاہیں رات کو عبادت کریں، کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں ہے، آپ کریں۔ لیکن اب تراویح یا اس طرح کی عبادات جو ہم ذوق شوق سے کر رہے تھے، اب نہیں ہے وہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب عشاء کی نماز ہی نہ ہو، یہ عمل اچھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسی خواتین کا تذکرہ ہوا کہ فلاں وہ ہے جو پوری پوری رات عبادت کرتی ہے، فلاں وہ ہے جس نے رسی باندھ لی ہے اور وہ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کو پکڑ کر بھی گویا کہ قیام لمبا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اتنی تعریف نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ عمل وہ اچھا جو تھوڑا ہو اور مستقل ہو، اور مستقل ہو۔ اب آدمی ایک رات میں یا کچھ خاص راتوں میں یا خاص دنوں میں تو ایسی عبادت کرے کہ پوری پوری رات لگا رہے، اور پھر بعد میں بالکل ہی چھوڑ دے، ترک کر دے، تو جو فرائض ہیں ان کو تو کسی طرح بھی ترک نہیں کیا جائے گا۔ رمضان شریف یقیناً ہم سے جدا ہوا ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی نمازیں تو نمازیں ہیں، وہ تو ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت سے قریب کر دے، دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ اور یہ روایت مختلف انداز سے ہیں، کبھی بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے آپ کی سواری کی نکیل کو پکڑا اور راستے میں کہیں روک لیا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل بتایا۔ اچھا، اس میں چیزیں کیا بتائیں؟ فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی جو آدمی اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ مشرک تھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، یہ شرک ہو۔ ہاں، دنیا میں موقع ہے کہ یہ شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اگر کوئی توبہ کرتا ہے، کفر اور شرک جیسی لعنت بھی اللہ اسے دور کر دے گا اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے، اس سے بھی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا سے اگر ایسا ہی کوئی آدمی چلا گیا کس حال میں کہ وہ کفر پر ہے یا شرک پر ہے، اب ان پر تو اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی، لوگوں کی ان پر لعنتیں، ان کے لیے کوئی بخشش کی صورت نہیں کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے جو گیا ہے. اور شرک والے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ جو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا, لیکن شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. شرک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اللہ جیسا ماننا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور یہ کوئی مومن ایسا کام نہیں کرتا. کیونکہ مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کے لیے فرما دیا, مجھے اب امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ پوری کی پوری شرک میں مبتلا ہو جائے. شرک کا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ فرما دیا کہ آپ نے فرمایا مجھے اب امت پر شرک والا یہ خوف نہیں ہے. اگر کسی کے اندر شرک پایا جاتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا جو چاہے گا معاف فرما دے گا, شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو شرک سے توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا ہے کہ معاذ اللہ شرکیہ معاملات کفریہ معاملات ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. دنیا میں آج موقع ہے, آج وقت ہے کہ دنیا کے اندر معافی مانگے, اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا, اسے معاف فرما دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے کو یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ ٹھہراؤ. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ نماز کو پڑھنا, نماز کو قائم کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, یعنی جو فرائض ہیں وہ, ایک روایت میں صلہ رحمی کرنا یہ بھی فرمایا گیا. اب یہ مختلف جو چیزیں بیان کی, لیکن بالکل فرائض والی جو چیزیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وہ شخص وہاں سے روانہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہوئے وہ جاتا ہے کہ میں کم بھی نہیں کروں گا اور میں زیادہ بھی نہیں کروں گا. اب اس کے دو مطلب ہیں, یعنی یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی میں پوری پوری یہی آگے جا کر بیان کروں گا, اس میں کوئی کم نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی اپنی طرف سے اضافہ کروں گا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض بیان کیے, میں فرائض پورے پورے میرے عمل ہوگا, لیکن فرائض میں کمی بھی نہیں ہوگی اور کوئی مزید اضافہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس کہنے پر گویا کتنے خوش ہوئے کہ لوگوں سے ارشاد فرما دیا کہ جو چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھ لے تو اسے دیکھ لے, یہ جنتی جا رہا ہے. تو فرائض کی بڑی اہمیت ہے محترم ناظرین اکرام. اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے. پھر آگے نوافل کے ذریعے وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. لیکن پہلا فرائض. اب فرائض پر صرف نماز نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, حج نہیں ہے, بلکہ جن چیزوں پر عمل کرنا فرض ہے وہ سارے فرائض کی کیٹیگری میں, اور جن سے بچنا فرض ہے, گناہ کے کام سے بچنا فرض ہے, نافرمانی کے کام سے بچنا فرض ہے, تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شیطان انسان کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے اور رمضان کے بعد کی زندگی کو ایک عجیب سا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ بڑی نیکیاں ہو گئیں, اب تو آپ تھوڑا سا ادھر ادھر معاملات کر لیں, آپ جیسے تیسے ہیں, بس ٹھیک ہے, اب تو بہت نیکیاں ہو گئیں, اللہ سے ڈرنا چاہیے. کبھی بھی اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں چاہیے, فخر نہیں چاہیے. اللہ نے جو توفیق دی نیکیاں ہو گئی, اور اس کو اللہ کی توفیق ہی جانیے, مگر یہ نہیں کہ شیطان کے ورگلانے میں ہم آ جائیں اور نیکی کے جو کام ہیں وہ بھی چھوڑ کر ہم بیٹھ جائیں. ایسا نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے اسلاف کا تو یہ انداز ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ اگر ہو گیا تو اسے یاد رکھو. ہم الٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کو یاد رکھتے ہیں, گناہ بھولتے جاتے ہیں, بھولتے جاتے ہیں. ابھی کس سے پوچھ لے 15 سال پہلے کیا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, لیکن 15 سال پہلے کی کوئی نیکی ہوگی ایسی, اس نے کوئی اچھی کی تو اس کو یاد رہے گا, میں نے ہاں بھی میں نے یہ عمل کیا ہے, میں نے یہ عمل کیا ہے, یہ عمل کیا. تو ٹھیک ہے کسی کو اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں, لیکن گناہ کو بھی یاد رکھنا اس لیے کہ اللہ سے بندہ ڈرتا رہے کہ یہ ایک نافرمانی والا کام ہوا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں, یعنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں, اور ان کو قیامت کے دن وہ جو نظر آئیں گے نا, وہ ایک غبار کی صورت میں ہوگی, ایک مٹی کے جیسے گرد غبار بسی ہے. ان کو بالآخر جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے, وہ روزے بھی رکھنے والے ہوں گے, مگر یہ معاملہ تھا کہ جب وہ تنہائی میں جاتے تھے تو اللہ کی حدود کو کراس کرتے تھے, لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کے بارے میں ان کے دلوں میں وہ خوف رہتا تھا، حیا رہتی تھی، رب سے حیا نہیں کھاتے تھے. اور یہ ہر ایک کو ڈرنا چاہیے جس کی تنہائی پاک نہیں ہے، جس کی تنہائی پاکیزہ نہیں. آج تنہائی میں بیٹھ کر بھی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے، کتنے کتنے گناہوں میں آدمی پڑ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ. تو اپنی تنہائیوں کو اچھا رکھنا یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. بلکہ قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم لوگوں سے ڈرے، مجھ سے نہ ڈرے، تم نے لوگوں سے حیا کی ہے، مجھ سے حیا نہیں کی. اور ایک اور روایت میں، جنہیں جنت کے محلات کو باہر سے ہی دکھایا جائے گا، جنت کے قریب لایا جائے گا، لیکن انہیں پھر کہا جائے گا دوزخ میں چلے گا. کیوں کہا جائے گا؟ ان سے بھی اسی طرح کا کلام ہوگا کہ تم لوگوں کے سامنے نیک پارسا تھے اور میرے سامنے جب آتے تھے تو جرت کرتے تھے، یعنی نافرمانی والے کام کرتے، گناہوں میں پڑ جاتے تھے، حرام کاموں میں پڑ جاتے تھے. اس لیے آدمی اپنی ان تمام تر معاملات کو، نیکیاں کی ہیں، اس نیکیوں کو بچا کر رکھنا، محفوظ بھی کرنا، ضائع نہ ہو جائیں یا ایسے گناہ کے کام نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں معاذ اللہ وہ ایک مٹی کا غبار بن جائے، گرد بن جائے، اور اس کے بعد ان گناہوں پر گرفت اور پکڑ ہو جائے. تو لہذا حج کرے کوئی، عمرے کرے، رمضان میں عمرے کرے، رمضان میں صدقات کیے، خیرات کیے، سارے عمل کیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اگر گناہوں والی، نافرمانیوں والی ہوئی، تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. حدیث پاک جس میں عرش الٰہی کا سایہ ملنے کی بات کی، تو اس میں ایسے شخص کا بھی ذکر ہوا کہ جو گناہ بدکاری کرنے پر قادر ہے، مگر صرف اس لیے وہ گناہ سے پیچھے ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈر رکھتا اس کو، اور رب کا خوف اس پر ایسا غالب آتا ہے کہ وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب سارے موجود، دنیاوی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں. وہ کرنا چاہتا تو بدکاری، برائی کر لیتا، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اس برائی سے باز رہا. ایسوں کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو ہمیں تو وہ چیزیں زیادہ اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا رب عز و جل کن معاملات پہ ہم سے راضی ہوگا. اور گناہ، یہ اللہ نے اپنی ناراضگی کو گناہ کے کاموں میں چھپائے رکھا، مخفی رکھا ہوا ہے. جیسے اللہ کی رضا اللہ کے اطاعت والے کاموں میں، کوئی بھی نیکی کو چھوٹا کہہ کے چھوڑے نہیں، ہو سکتا اللہ اس سے راضی ہو جائے. اور کوئی بھی گناہ ہے اس کو چھوٹا کہہ کر نہ کریں، ہو سکتا اللہ اس پہ ہی ناراض ہو جائے. تو جو رب کی رضا ہے وہ رب کی اطاعت والے کاموں میں تلاش کرے، اور جو رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے وہ گناہ والے کاموں میں. تو اس لیے گناہ سے بچتا رہے، اطاعت فرما برداری والے کام کرتا رہے. اللہ ہماری زندگیوں کو بہتر فرما دے، ہمارے حالات بہتر کر دے، اور رمضان کے بعد بھی ہماری جو روٹین والی زندگی ہے اس میں ہمارے فرائض کے اندر کوئی کمی نہ آئے. جن چیزوں پر عمل کرنا فرض ہے وہ بھی کریں، اور جن سے بچنا فرض ہے، بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، برے کام ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، غیبت ہے، تہمتیں ہیں، چغلی ہے، یہ سارے روزمرہ کے اندر جو معاملات ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جتنے اچھے کام ہیں، اچھے اوصاف ہیں، وہ اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام.